اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 45 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے بیان ہوا کہ سیدنا موسیٰ جب واپس وطن پہنچ گئے تو انہیں ہدایت کی گئی کہ اب سامان رکھ لیا، سفر کے معاملات سے فارغ ہوئے، اب فرعون کے پاس جائیے اور جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس کو پورا کیجیے۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ فرعون ایک بڑا بادشاہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ اپنی طبیعت اور طرز حکومت میں سرکش بھی ہو چکا ہے۔ چنانچہ فرمایا تھا کہ فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَوْ يَخْشَى، سو اس کے ساتھ نرمی کی بات کرنا، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا میرے عتاب سے ڈرے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسانوں کی اصلاح میں یہ دونوں ہی چیزیں کام کرتی ہیں۔ بندہ غفلت میں ہوتا ہے، کوئی چیز اس پر واضح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل، فہم، شعور عطا فرمایا ہے، کوئی پیغمبر، کوئی مصلح، کوئی عالم توجہ دلاتا ہے، اس سے اس کو یاد دہانی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز جو نگاہوں سے اوجھل ہوئی ہوئی تھی، فراموش ہو گئی تھی، وہ شعور کی سطح پر آ جاتی ہے۔ اس میں اگر کوئی الجھن ہوتی ہے تو الجھن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی صلاحیت دی ہے، وہ استدلال کر کے اس کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب یاد دہانی کا عمل ہے۔ قرآن مجید اپنی ہدایت کو یاد دہانی اس لیے کہتا ہے کہ اس کی اساسات فطرت کے اندر موجود ہیں، ان پر پردہ پڑا ہوتا ہے، وہ پردہ، وہ حجاب اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات پیغمبروں کے ذریعے سے نسل انسانی کو منتقل ہوئی ہیں اور دنیا میں جگہ جگہ اس کے جاننے والے موجود ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں انسان کے حافظے اور اس کے علم کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ انسان غفلت میں ہے، سرکشی اختیار کر کے دور چلا گیا ہے، کسی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، اپنی باغ خواہشات کے ہاتھوں میں دے چکا ہے، تو جب اسے یاد دلایا جائے گا، توجہ دلائی جائے گی، تو ایک عاقل انسان کی حیثیت سے جو چیزوں کو سوچ سمجھ کر قبول کرتا اور رد کرتا ہے، بڑی توقع ہوتی ہے کہ اسے یاد دہانی ہو جائے گی۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جب اسے یہ بتایا جائے کہ اگر تم صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے تو خدا نے یہاں تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا، اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں۔ یعنی غفلت سے بیدار کرنے کا ذریعہ یاد دہانی بنتی ہے جب علم و عقل کا رویہ ہو، اور اگر خود فراموشی یا سرکشی اور سرتابی ہو تو پھر توجہ دلانی پڑتی ہے کہ نتیجہ بہت برا نکلے گا۔ یہی ہم عام زندگی میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو دونوں پہلوؤں کو بیان کر دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہدایت ودیت ہے اس کی بنیاد پر علم و عقل بیدار ہو جائے، تمہاری دعوت کے نتیجے میں وہ یاد دہانی حاصل کر لے، علم و عقل کی روشنی میں کوئی خلجان ہو تو دور کر لے، اور اگر یہ نہیں تو بہرحال بتا دو کہ میں تو پروردگار کی طرف سے آیا ہوں، فیصلے کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، نتیجہ نکل آئے گا۔ تو ممکن ہے کہ میرے عتاب سے ڈرے اور ڈر کر بات سننے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی ڈرنے کے بعد بھی عمل وہی ہونا ہے، صرف یہ ہے کہ سرکشی دور ہو گئی، توجہ ہو گئی۔ اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کا روس بڑھ جائے یعنی جو ہم اس کو جانتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یا دھیانی حاصل کرے گا یا اگر یہ اندیشہ اس کو ہوا کہ کہیں برا نتیجہ نہ نکلے تو متوجہ ہو جائے گا لیکن ہمیں تو اس کے برخلاف یہ اندیشہ ہے کہ نہ اعتاب سے ڈرے گا نہ یاد دہانی حاصل کرے گا بلکہ جیسے ہی ہم اپنی بات کہیں گے اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے تو اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے یعنی ہمارے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ دونوں باتیں اگر ہو جائیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی پیغمبروں کی جتنی قومیں ہیں وہ اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز اختیار کرے یعنی یا علم و عقل کی بنیاد پر یاد دہانی کرنے کا عمل شروع کر لیں تو پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرح سزا نہیں دیتے اور جس طرح انذار کیا جاتا ہے اللہ کے عتاب سے ڈرایا جاتا ہے اس کی بنیاد پر متوجہ ہو کے بات سننے لگ جائیں پھر بھی سننے سنانے کا عمل شروع ہو گیا اس کے بالکل برخلاف بالعموم یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کے بعد آگے سے رد عمل شروع ہوتا ہے اور وہ رد عمل خود دعوت دینے والوں کے خلاف زیادتی کی صورت اختیار کر لیتا ہے سبھی پیغمبروں کی تاریخ میں یہی بات معلوم ہوتی ہے یہ جو زیادتی کی یا سرکشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ اصل میں مسائل کا ذریعہ بنتی ہے اسی کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ان کو تعذیب کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑتی ہے وطن چھوڑنا پڑتا ہے ان کے خلاف بعض اقدامات ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ ہمیں تو دوسری بات معلوم ہو رہی ہے اس کی طبیعت کو اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھیں تو اندیشہ یہی ہے کہ سنتے ہی مل پڑے گا زیادتی کرے گا اور آمادہ ہو جائے گا کہ سرکشی کرے اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے یعنی کچھ سننے اور سمجھنے سے پہلے ہی ہم پر ہاتھ ڈال دیں یہ تو سننے سمجھنے کے بعد کی باتیں ہیں نا کہ یاد دہانی حاصل کرے یا اللہ کے عتاب سے ڈرے یعنی کچھ سننے اور سمجھنے سے پہلے ہی ہم پر ہاتھ ڈال دے یا ہماری بات سنتے ہی برہم ہو کر بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے پہلے ہی وہ بیچارے بیگار میں پکڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا ایک غلامی اور محکومی کی زندگی ہے جو ان باجبروت بادشاہوں نے ان پر مسلط کر رکھی ہے تو ہمیں بھی ظاہر ہے کہ انہی میں سے سمجھے گا ہم بھی بنی اسرائیل کے لوگوں ہی میں سے اٹھ کے جائیں گے میں جاؤں گا میرا بھائی ہارون جائے گا تو یہ بڑا اندیشہ ہے کہ سننے سمجھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی ہم پر ہاتھ ڈال دے اور ہماری بات سنتے ہی برہم ہو کر بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے وہ پہلے ہی غلام ہیں پہلے ہی ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ ان کو بیگار میں پکڑ لیا جاتا ہے اور بیگار میں پکڑ کر بعض اوقات جو ضروری مزدوری ہے وہ بھی نہیں ملتی جس طرح کا کام چاہتے ہیں وہ لوگ کرا لیتے ہیں اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہیں اور ان کے لڑکوں کو مار دیتے ہیں اس طرح کی صورتحال تو پہلے ہی ہو چکی ہوئی ہے اب اگر ہم نے جا کے اس کو دعوت دی اور اس سے یہ مطالبہ بھی کر ڈالا جیسے کہ آگے آئے گا کہ بنی اسرائیل کو ہم ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو یہ تو نتائج بالکل مختلف ہو سکتے ہیں آیت میں یفرتا کے بعد الا ہے جس سے کسی کے خلاف عاجلانہ اقدام کے معنی پیدا ہو گئے ہیں یعنی موقع ہی نہیں ملے گا کہ ہم بات سمجھا سکیں کسی اعتراض کا جواب دے سکیں کوئی نشانیاں پیش کر سکیں موقع ہی نہیں ملے گا اس سے پہلے ہی اندیشہ ہے کہ وہ زیادتی پر اتر آئے گا، اور ہم پر تو خیر جو کرنا ہے کرے گا، اس کا بھی اندیشہ ہے کہ بنی اسرائیل کو مزید ہدف بنا لیا جائے۔ یہی معاملہ یتغا کا ہے، اوپر انہ تغا کے بعد اب وہ بھی محض طغیان کے معنی میں نہیں رہا، ہم نے ترجمہ انہی سب چیزوں کے لحاظ سے کیا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہوا ہے کہ سرکشی کچھ اور بڑھ جائے، اور لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود سیاق میں دو لفظوں کے استعمال نے پیدا کر دیا ہے، تو اس کو ترجمے میں میں نے نکال دیا ہے۔ وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کو روش بڑھ جائے، اب جواب دیکھیے کیا ہے۔ یعنی یہ تو پیغمبر ہیں، ذمہ داری پڑی ہے، ذمہ داری بھی بڑی غیر معمولی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلح بھی کر دیا ہے، لیکن اندیشہ ہے دور دراز وہ ہیں، اور دور دراز بھی کیا، یعنی ایک عمومی مشاہدہ یہی ہے، بادشاہ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ جواب میں فرمایا لا تخاف اننی معکما اسماء وارا، فرمایا اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ یعنی تم تنہا نہیں جا رہے، میں جا رہا ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تو اس لیے تم عاجز بندوں کی حیثیت سے نہیں جا رہے، بے بس اسرائیلیوں کے ایک فرد یا دو افراد کی حیثیت سے نہیں جا رہے، میری معیت تم کو حاضر ہے۔ یہ جو لفظ استعمال کیا انی معکما، میری معیت تم کو حاصل ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پیغمبروں کے ساتھ یہ خدا کی معیت ہے، یعنی خدا کا ساتھ ہونا، یہ معیت ہے جس کا ظہور ہوتا ہے حجت تمام ہو جاتی ہے۔ یعنی حجت کوئی بحث و نظر کا نام نہیں ہے، وہ تو ہم سب کرتے رہتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، یہ سب چیزیں علم و عقل کو بیدار کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جو چیز لوگوں کے لیے فیصلہ کن ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، وہ اس ہستی کے ساتھ یا ان ہستیوں کے ساتھ خدا کی معیت کا ظہور ہے۔ اس کو اگر آپ کبھی بائبل کا مطالعہ کریں تو بہت ہی خوبصورت تعبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تمہارے رتھ نکلیں گے تو تمہارے ساتھ میں دوڑتا ہوں گا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں گا۔ تو یہ جو معیت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جب ظاہر ہوتی ہے اور یہ یعنی محسوس ہوتی ہے ہر مرحلے کے اوپر، پیغمبر سے آپ بات کریں تو محسوس ہوتی ہے، اس کے ساتھ معاملہ کریں تو محسوس ہوتی ہے، وہ میدان میں اترتا ہے تو محسوس ہوتی ہے۔ اس کی بہت روایتیں واقعات ہیں خود حضور کے بارے میں کہ یہ کیسے محسوس ہوتی تھی۔ یعنی کسی موقع پر اگر کسی کی داد رسی کے لیے بھی قریش کے کسی سردار سے ملنے چلے گئے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں، ذات پیغمبر کا معاملہ میرا آپ کا نہیں ہوتا، وہ ایک احساس ہے جس کے ساتھ یہ لگتا ہے کہ کسی اور جگہ کی یہ دعوت ہے جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کو اس طریقے سے بیان کیا۔ یہ میں نے اس سے پہلے بھی توجہ دلائی ہے کہ پیغمبروں کو وحی آتی ہے، ان کو اللہ اپنا پیغام دیتا ہے، یہ تو عام بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں، قرآن میں ہی بیان ہوئی ہے، لیکن دو چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ جس کو ہم پیغمبر بناتے ہیں اس کو اپنی طرف سے خصوصی علم بھی دیتے ہیں، جو کچھ ہم نے دین دیا ہوتا ہے اس کے فہم کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اگر وہ رسول ہے اور اس کو اتمام حجت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے تو خدا کی معیت کا اس کے ساتھ ظہور بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بس اتنا ہی اہتمام کرتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع کر دی جائے کہ میں نے ایک پیغمبر کو مبعوث کر دیا ہے، اب یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہو گیا، اس اہتمام کے بعد وہ معیت کا ظہور ہے جو اصل میں لوگوں کے لیے فیصلہ کن ہوتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ تم فرعون کے دربار میں کیا خیال ہے کہ اکیلے کھڑے ہو گئے تم دونوں، میں کھڑا ہوں گا ساتھ۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے کہ آدمی دائیں بائیں دیکھے، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، अस्मा वारा, यानी ना वो जो कुछ कहेगा वो मेरे कानों तक पहुंचने से रह जाएगा और ना जो कुछ वो दिखाएगा मेरी आंखें उसे वो देखने से कासिर रहेंगी। तो फरमाया मैं सब कुछ सुनूंगा, सब कुछ देखूंगा, इसलिए बेफिक्र होकर जाओ, ला तखाफा, कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए, अंदेशा ना करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सब कुछ सुनता और देखता हूँ। इस पर मैंने लिखा है इस इजमाल में, यानी इन दो लफ्ज़ों में, मैं सब कुछ सुनता और देखता हूँ, अस्मा वारा, इस इजमाल में जो तफसील मुजमर है और सुनता और देखता हूँ के अल्फाज जिस सत्वत व जलालत और तहफ्फुज़ व ज़मानत को ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी कायनात का बादशाह कह रहा है, ज़मीन व आसमान का खालिक कह रहा है मैं साथ हूँ, और ये कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ और सब कुछ देखता और सब कुछ सुनता हूँ, तो ये दो लफ्ज़ बस काफ़ी हैं ये बता देने के लिए कि तुम किस ताकत के साथ वहाँ भेजे जा रहे हो और तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। उस्ताद इमाम अमीना हसन इस्लाही ने बिल्कुल सही लिखा है कि वो सत्वत, वो जलालत, वो तहफ्फुज़ और वो ज़मानत जो इन दो लफ्ज़ों के अंदर है वो मोहताज बयान नहीं है। अल्लाह ने कह दिया, कायनात के खालिक ने कह दिया, मैं साथ हूँ, सब कुछ सुनता देखता रहूँगा। फातियाहो फकूला इन्ना रसूल रब्बिक, सो उसके पास जाओ, यानी पहले ये फरमाया था जब तूर के दामन में नबूवत की ज़िम्मेदारी दी गई, फिर जब वो घर पहुँच गए, सामान खोल लिया, फरमाया अब जाओ ज़िम्मेदारी पूरी करो, अब जब तरद्दुद का इजहार किया तो फिर उसी तरह फरमाया कि बस अब तरद्दुद नहीं, कोई अंदेशा करने की ज़रूरत नहीं है, अब जाओ, फातिया हो फकूला, और उससे कहो इन्ना रसूल रब्बिक, हम दोनों तेरे रब के फरिश्तादे हैं, यानी हम अपने तौर पर नहीं आए, कोई उपज नहीं जहन में पैदा हुई कि चलिए बादशाह सलामती को ज़रा डराएं, हम फरिश्तादे भेजे हुए आए, ये फरिश्तादे ही है जिसको आप फरिश्ता कहते हैं फारसी में, यानी भेजे हुए मलाइक, वो आसमान से आते हैं और अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, इसलिए वो फरिश्तादे हैं, और ये अल्लाह के भेजने से फिरौन की तरफ जा रहे हैं। इस पर भी मैंने एक हाशिया लिखा है कि असल में रसूल का लफ्ज़ आया, यानी फरिश्तादे के लिए जो लफ्ज़ ऊपर आया है वह है रसूल रब्बिक, असल में रसूल का लफ्ज़ है, ये नबूवत से आगे ख़ास मनसब के हामिलीन के लिए भी आता है और ख़ुदा के फरिश्तादों के लिए एक लाम लफ्ज़ के तौर पर भी। कुरान में ये दो तरीक़ों से इस्तेमाल हुआ है, एक महज पैगंबर के मानी में, उसमें जिब्रील अमीन भी रसूल है, अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले, इसी तरह यहाँ सैदना मूसा, सैदना हारून दोनों अल्लाह के फरिश्तादे हैं, अल्लाह उनको भेज रहा है, और दूसरे वो एक ख़ास मनसब जिसमें नबियों के अंदर से बाज़ का इंतखाब किया जाता है कि वो हुज्जत पूरी करें और फिर अल्लाह का फ़ैसला हो जाता है। तो यहाँ ये आम लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और दोनों के लिए इस्तेमाल हो गया है। यहाँ करीना दलील है कि ये इसी दूसरे मानी में इस्तेमाल हुआ है। तो फरमाया कि जाओ और उससे कहो कि हम तेरे रब के फरिश्तादे हैं, यानी ख़ुद नहीं आए, हमारे साथ वो खड़ा है, तब फैसला कर लो क्या करना है। फ़ारसिल माना बनी इसराइल, इसलिए बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो, वला तुअज़्ज़िब हुम, और अब यानी इस वक्त जब हम आ गए हैं उनको सताओ नहीं, का जेना का बेआयत रब्बिक, हम तेरे परवरदिगार की तरफ से एक बड़ी निशानी लेकर तेरे पास आए हैं। तो फरमाया ये जाके पैगाम उसको दे दो, उसे बता दो कि हम मुसल्ला हैं, तेरे परवरदिगार की निशानी लेके आए हैं, उसके भेजने से आए हैं, और तुम्हें दावत देने आए हैं कि सरकशी से बाज आ जाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ, ये बड़ी सआदत होगी। ये फ़ैसला तुम्हें अपने बारे में करना है, लेकिन एक दूसरी हिदायत ये है کہ بنی اسرائیل اب مصر میں نہیں رہیں گے، ان کو ہم لے کر نکل جائیں گے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اب نبوت کے اس دوسرے دور کی تیاری کا حکم تھا، یعنی دوسرے دور میں۔ پہلا دور نبوت میں انفرادی حیثیت سے پیغمبروں کے انتخاب کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ ان اللہ ہستفا آدم و نوح۔ پہلے مرحلے میں ہم نے آدم کا انتخاب کیا، نوح کا انتخاب کیا، ان کی قوموں کی طرف بھیج دیا، یہی طریقہ رہا اور صدیوں تک یہی رہا۔ دوسرے دور میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ہم اب آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک پیشوا اور امام بنا رہے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت کا انتخاب کر لیا۔ ابراہیم کی ذریت میں چنانچہ شروع میں سیدنا اسحاق پیغمبر، سیدنا یعقوب پیغمبر، سیدنا یوسف پیغمبر، یہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جو کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ یہ اس نئی قوم کو تیار کرنے کی ذمہ داری پر فائز کیے گئے، ایک نئی قوم جو خود ان کی اولاد سے پیدا ہوگی۔ کم و بیش 500 سال ہو چکے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا ہے، یعنی سیدنا ابراہیم کے بارے میں عام مورخین کا خیال یہی ہے کہ 2100 قبل مسیح میں ان کی ولادت، پیدائش یا ان کی بعثت ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ 1500 قبل مسیح کا واقعہ ہے، تو کم و بیش 500-600 سال بعد یہ اب ایک اچھی بڑی قوم بن چکے تھے، اور مصر میں مصر کا تمدن بھی دیکھ چکے تھے۔ کسی علاقے میں جو باقاعدہ حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں اس میں سے بھی گزر چکے تھے، بلکہ سیدنا موسیٰ کو تو خود فرعون کے محل میں پرورش پانے کا موقع ملا تھا۔ تو اب ہر لحاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیاری تھی کہ ان کو اب نکالا جائے اور فلسطین میں جا کر یہ آباد ہوں، اور وہاں سے پھر نبوت کا دوسرا دور شروع ہو جس میں باقی دنیا سے نبوت ختم کر دی جائے اور صرف اولاد ابراہیم میں نبوت بھی ہو اور ایک پوری قوم اٹھے اور وہ دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ یہ وہاں پر اللہ کی توحید کا مرکز بنائے، فلسطین کے علاقے کا ان کے لیے انتخاب کیا گیا تھا، یہ متمدن علاقہ تھا، وہاں ایک اچھی بڑی حکومت قائم ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ دوسرے علاقے بھی اس کے ساتھ لازماً شامل ہوں، چنانچہ دنیا کے وسط میں اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے کا انتخاب کر کے یہ طے کر دیا کہ اوپر یورپ ہے اور اس کے دائیں طرف سارے ایشیا کے ممالک ہیں، بائیں طرف اگر کھڑے ہو جائیں تو افریقہ ہے، تو ایک لحاظ سے بالکل وسط میں جہاں سے ہر طرف رابطے ہو سکتے ہیں، لوگ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں، یہ اللہ کی توحید کا مرکز بنا دیا جائے۔ تو یہ مقصد تھا جس کے لیے بنی اسرائیل کو نکالا جا رہا تھا۔ ہمارے ہاں اس میں کیونکہ لوگ قرآن میں دنیا پڑھنے کے بہت عادی ہیں، تو اس کو ایک قوم کی آزادی کی جدوجہد بعض لوگوں نے سمجھ لیا، اس پر میں نے توجہ دلائی ہے۔ بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے کا یہ مطالبہ معاذ اللہ کسی قوم پرست لیڈر کی طرف سے اپنی قوم کو غلامی سے چھڑانے کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ خدا کی اس اسکیم کو بروئے کار لانے کے لیے کیا گیا تھا جس کے تحت سیدنا ابراہیم کی ذریت کو عالمی سطح پر ابلاغ دعوت اور اتمام حجت کے لیے منتخب کیا گیا۔ یعنی یہ نبوت کی اسکیم تھی، اس کا کسی آزادی کی جدوجہد سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ لیڈر لوگ کرتے ہیں، پیغمبروں کا کام نہیں ہوتا۔ فارسل مانا بنی اسرائیل، تو یہ مطالبہ کیا گیا تو یہ در حقیقت ابلاغ دعوت اور اتمام حجت کے لیے جو ایک مرکز بنانا پیش نظر تھا، ایک قوم کو اٹھانا پیش نظر تھا، اس کی ضرورت کے تحت کیا گیا۔ اس اسکیم کے مطابق، یعنی پہلی اسکیم تو یہ تھی کہ ہر قوم کی طرف رسول بھیج دیا جائے، اسی کو قرآن نے سورہ یونس میں بیان بھی کیا ہے۔ اب اس دوسری اسکیم کے لیے یہ ضروری تھا کہ انہیں ایک خاص علاقے میں آباد کر کے وہاں دعوت حق کا مرکز قائم کیا جائے، یعنی ایک پوری قوم ہو، ایک علاقہ ہو، اس میں ظاہر ہے ایک حکومت قائم ہو جائے گی، اور اب تک دین کی جو ہدایت بھی پیغمبروں کے ذریعے سے مل رہی تھی وہ انفرادی زندگی سے متعلق احکام تھے، کیونکہ پیغمبروں پر ایمان لانے والے دو لوگ، چار لوگ، کوئی مسلمان قوم تاریخ میں وجودی میں نہیں آئی تھی، یہ پہلی بار اب ہو رہا تھا 1500 قبل مسیح میں، یعنی اب ہم جانتے ہیں کہ 2000 سال سے اوپر ہو گئے ہیں سیدنا مسیح کو، تو اس لحاظ سے کم و بیش 3500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اس موقع پر پھر یہ طے کیا گیا کہ ایک خاص علاقے میں اب ہم دعوت کا مرکز قائم کریں گے۔ بائبل کی کتاب خروج کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوری اسکیم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے واضح نہیں فرمائی، یعنی انہوں نے یہ مطالبہ رکھ دیا اور اس کی ایک قریبی وجہ بھی بتا دی، لیکن پوری اسکیم نہیں بتائی، بتانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اس سے تو اور فتنے کھڑے ہو جاتے۔ تو انہوں نے پوری اسکیم تو اپنے ذہنی میں رکھی، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ قربانی کی عبادت کے لیے 3 دن کی راہ بیابان میں جانا چاہتے ہیں، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے جو قربانیاں کرنے کا حکم دیا ہے، ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں نماز ہی کی طرح قربانی کی عبادت بہت تھی، تو وہ یہاں مشکل ہے کرنی، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں بیابان میں 3 دن کی راہ یعنی اتنا سفر کر کے ذرا دور جائیں گے اور وہاں ہم وہ قربانی کریں گے، اس لیے کہ جس چیز کی قربانی کرنا پیش نظر ہے اس کی قربانی اگر مصر میں کی گئی تو وہاں کے لوگ انہیں سنسار کر دیں گے، یہ جو بیل اور بچھڑے کی پرستش ہے یہ ان کے ہاں بھی بہت عام ہو چکی ہوئی، جس طرح کی صورتحال ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں، اسی کے بت بنائے جاتے تھے اور اس کو پوجا جاتا تھا، اس میں اگر کوئی قربانی کرنے کی جسارت کرے تو وہی ہوگا جو ہم بعض موقعوں پر یہاں دیکھتے ہیں، رد عمل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جائیں گے اور وہاں قربانی کریں گے، اس مقصد کے لیے ہمیں جانے دیں، یہ انہوں نے فرمایا، آگے کی پوری بات نہیں بیان کی۔ تو ارشاد ہوا کہ ان کو جا کر کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، ولا تعذبہم، اور بس اب جتنا ستانا تھا ستا لیا، اب ستانے کی جسارت نہ کرو، یہ معاملہ اب ختم ہو جانا چاہیے، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، یعنی یہ بتا دو اس کو شروع میں کہ زیادتی کرنے یا ہاتھ بڑھانے کی جسارت نہ کرے، خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ نشانی بھی ہمارے پاس ہے جو ہم پیش کر دیں گے۔ اور دیکھیے اب اس بات کا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، سو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، یعنی بھیجے ہوئے آئے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو ستاؤ نہیں، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں۔ آخر میں کیا کہا، والسلام علی من اتبع الہدا، اور یہ پیغام بھی دے دو کہ سلامتی انہی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو جیسے کہ مسلمانوں کی ہمیشہ سے روایت، سب پیغمبروں کے ہاں یہی روایت ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن میں جب فرشتے سیدنا ابراہیم سے ملنے آئے ہیں تو وہاں بھی یہی آداب رہے ہیں، تو سلامتی کی دعا کی جاتی ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ ابتدا میں جا کے دعوت پیش کرو اور پھر یہ کہو کہ سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی تو ہماری طرف سے پھر سلامتی سلامتی ہے، اس میں بہت بڑی بشارت ہے، یعنی اگر تم ہدایت کو قبول کر لیتے ہو تو پھر دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوں گی اور سلامتی کا پیام ہے تمہارے لیے۔ یہاں یہ بات بھی اس طرح نہیں کہی کہ تم قبول کر لو، بلکہ ایسے ایک قاعدہ سا بیان کیا جاتا ہے، اور یہ پیغام بھی کہ سلامتی انہی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ इस पर मैंने लिखा है, ये दावत का बड़ा ही मौसर उसलूब है जिसमें तंबी और खैरखाई दोनों की आमेजश महसूस की जा सकती है। यानी तंबी है दूसरे हिस्से में, सलामती उसी पर है जिसने हिदायत को कबूल किया, और पहले हिस्से में खैरखाई है कि हम कोई बदखा होकर नहीं आए, ताजियाना बरसाने नहीं आए, हम सलामती की दावत लेके आए, अगर तुम उसको कबूल कर लो। और अगला जुमला उससे भी ज़्यादा बलीग है, इन्ना कद ऊहिया इलैना अन्नल अज़ाबा अला मन कज़्ज़बा व तवल्ला। यानी अगर नरम बात ना कहनी हो, पत्थर फेंक मारना हो, तो ये जुमला ऐसे होता कि सलामती उन्हीं पर है जो हिदायत की पैरवी करें, और ये याद रखो कि अगर जुटलाओगे या एराज करोगे या मुँह मोड़ोगे तो अज़ाब का ताजियाना भी हमने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये ऐसे नहीं कहा, फरमाया हमको वही की गई है कि उन पर अलबत्ता अज़ाब है जो जुटलाएं और मुँह मोड़ें। तो जुमले की साख्त बिल्कुल तब्दील कर दी ताकि बात नरम रहे, उसमें सख्ती ना आए, मुखातब की अना पर चोट ना पड़े। तो ये अल्लाह ताला ने चंद जुमलों में बताया है कि बात कैसे करनी है। यानी ये मेरा मिशन है, ये काम मैं करने के लिए आया हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी इस तरह मुझे दी गई है, और तुम्हारे लिए हम सलामती की दावत लेके आए हैं। लेकिन सलामती बहरहाल अल्लाह के कानून के मुताबिक मिलती उनको है जो हिदायत की पैरवी करते हैं, और हमें वही के ज़रिए से ये बता दिया गया है कि वो लोग मन कज़्ज़ब व तवल्ला, जो हक़ को जुटला दें और उससे मुँह मोड़ लें, एराज़ कर लें, अज़ाब उन पर आया करता है। उससे नहीं कहा, बल्कि इसको भी एक कायदे के तौर पर बयान कर दिया। मैंने लिखा है, इस आयत में लताफत बयान के जो पहलू मलहूज़ हैं, उस्ताज इमाम अमीन अहसिन इस्लाही ने उनकी वजाहत फरमाई है, वो लिखते हैं। एक तो ये कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून ने आम लीडरों की तरह फिरौन पर अपनी तरफ से अजाब की कोई धौंस जमाने की कोशिश नहीं की। यानी ये उन्हें मालूम है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, ये मालूम है कि नतीजा क्या निकलने वाला है, सब मालूम है, लेकिन धौंस नहीं जमाई। और यहाँ ये होता है कि मालूम भी नहीं और धौंस जमाने के लिए मालूम नहीं क्या क्या बातें कहते हैं लीडर लोग। एक तो ये कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून ने आम लीडरों की तरह फिरौन पर अपनी तरफ से अज़ाब की कोई धौंस जमाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको सिर्फ़ अल्लाह ताला की उस वही की ख़बर दी जो उन पर आई थी। और वो वही की ख़बर किस उसलूब में दी? गैब के उसलूब में, कि तकज़ीब और एराज़ करने वालों पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। यानी कायदा बयान कर दिया। ज़ाहिर है कि ये तरीका उन्होंने इसीलिए इख्तियार फरमाया कि अपनी तरफ से फिरौन के लिए कोई वजह इश्तियाल न पैदा होने दें। दावत में अहम तरीन चीज़ ये है, यानी मुखातब इश्तियाल में आएगा, और इश्तियाल में आके हो सकता है कि वो दुश्नाम पर उतर आए, वो ज़्यादती पर उतर आए। दाई हक को जिस चीज़ की तरबियत अपने आप को देनी है वो ये कि नहीं, इश्तियाल नहीं, जब मैं खुदा की बात करने के लिए खड़ा हूँ तो फिर ना सख्ती, ना दूसरे की तोहीन, ना उस पर चढ़ दौड़ने का अंदाज़, न धौंस जमाने का उसलूब, फिर तो बात कहनी है और अच्छे खूबसूरत उसलूब में बस कह देनी है। दूसरी ये कि उन्होंने फिरौन को मुखातब करके यूँ नहीं फरमाया कि अगर तू जुटलाएगा और एराज़ करेगा तो तुझ पर अज़ाब इलाही याद धमकेगा, बल्कि बसीगा आम यूँ फरमाया कि जो ऐसा करेगा उसका अंजाम ये होगा, ताकि फिरौन के कानों में बात पढ़ भी जाए और उसकी अनानियत को ठेस भी न लगे। तो ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि मुखातब को आप रुस्वा करके, नीचा दिखा के दावत नहीं पहुंचा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अगर उस वक्त वो साकित हो जाएगा, बात नहीं सुनेगा, या सुन लेगा और चला जाएगा, तो उसका रद्देमल होगा बाद में। यानी अगर बात शाइस्तगी से की गई है, महज़ब तरीके से की गई है, उसको रुस्वा करने का अंदाज़ नहीं है, بات جہاں تک ممکن تھی کر دی، اس کے بعد شائستہ اعراض کر لیا گیا ہے، تو پھر یہ ممکن ہے کہ دوسرا آدمی اس وقت اشتعال میں ہو، الٹی سیدھی باتیں بھی کہہ دے، لیکن جب وہ وہاں سے جائے گا تو اس کے اندر جو فطرت انسان نے رکھی ہے وہ اسے توجہ دلائے گا۔ یعنی انانیت کو برنگیختہ نہیں ہونے دینا چاہیے، یہ بنیادی بات ہے جو دعوت دینے والوں کو اور علم کی مسند پر بیٹھنے والوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ تیسری یہ کہ کذبہ کے مفعول اور تولا کے متعلق دونوں کو یہاں حذف کر دیا ہے۔ یہ جو حذف کے یا امٹ کرنے کے اسالیب ہیں قرآن میں، یہ بڑے بلیغ ہوتے ہیں۔ فعل ہے، مفعول نہیں ہے، فعل ہے، اس کا متعلق نہیں ہے، وہ سیاق سے جب سمجھے جاتے ہیں تو پھر لفظ کی ضرورت نہیں رہتی، بعض اوقات ایک پوری پوری بات سمجھنی ممکن ہو جاتی ہے۔ اس سے کلام میں ایجاز کا حسن پیدا ہوتا ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ جو ہماری رسالت کی تکذیب اور ہماری لائی ہوئی ہدایت سے اعراض کرے گا اس پر عذاب آئے گا، اس لیے کہ یہ بات از خود واضح تھی اور اس کے اظہار سے بھی بہرحال فرعون کے پندار کو چوٹ لگتی۔ تو یہ چیزیں انہوں نے ملحوظ رکھیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من سائر المسلمین۔